أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وبحبهم أتولى وبعدائهم أتبرأ قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ العلی العظیم. سورہ مبارک نساء کی یہ پہلی آیت تھی. ہم آغاز کر رہے ہیں اس سورہ کے بارے میں. سورہ مبارک نساء اپنی جامعیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے آغاز کے بارے میں فرمایا اور نسل انسانی کہاں سے چلی. اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں ذوی الارحام کے حقوق کے بارے میں اور وراثت کا مسئلہ, اس کے بعد مدینہ سے ہجرت کے بعد جو منافقین کا کردار تھا وہ بھی اس میں تذکرہ ہے, اور مال یتیم کے بارے میں اور دوسروں کے مال نہ کھانے کے بارے میں, تعدد ازدواج کے بارے میں ایک جامع سورہ مبارکہ. اگر کوئی اس کو موضوعات کے حوالے سے لکھنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سورہ نساء تمام سوروں سے جامع تر ہے, اس لیے ہم نے اس سورے کا انتخاب کیا. آغاز اس کا یہ ہے کہ یا ایھا الناس, خطاب تمام لوگوں سے. یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم, اے لوگو پرہیزگار بنو, ڈرو اللہ سے, تمہارے رب سے. یہاں اللہ کا لفظ بھی نہیں آیا, نہیں فرمایا واتقوا اللہ, فرمایا واتقوا ربکم. رب یعنی جو انسان کو تربیت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے آغاز کا اس میں تذکرہ فرمایا اور وہاں سے تربیت دیتے دیتے انسان کو لے گیا مرحلہ آخر تک, جنین, جنین کے بعد رضیع, رضیع کے بعد لڑکپن, لڑکپن کے بعد نوجوانی, نوجوانی کے بعد جوانی, پھر ادھیڑ عمر کے, اس کے بعد بڑھاپا, اور پھر انسان بسوئے خدا, اس کے بعد حساب و کتاب. اس لیے فرمایا ربکم, دوڑو اپنے رب سے جس نے تجھے ترتیب سے تربیت دی اور ان تمام مراحل سے گزارا. خلقکم من نفس واحدہ, فرمایا کہ ہم نے تمہیں آدم سے خلق کیا ہے. یہاں نفس واحدہ سے مراد خود حضرت آدم ہے. اب آدم کس سے بنا؟ آدم کسی انسان سے خلق نہیں ہوا, آدم خلق ہوا ہے مٹی سے, اور باقی ساری کائنات آدم سے خلق ہوئے, حتیٰ کہ حضرت حوا بھی آدم سے ہی خلق ہوئے. خود حضرت آدم کے تخلیق کے بارے میں لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین فجعلناه نطفۃ فی قرار مکین, وہاں فرمایا کہ ہم نے اس کو سلالۂ ذرات مٹی سے ہم نے بنایا ہے، سیل سے، مٹی کے سیل سے ہم نے اسے بنایا ہے، جس میں پازیٹیو اور نگیٹیو جڑا ہوا ہے، یا کسی اور آئے مبارکہ میں ارشاد رب العزت ہے کہ لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا جو ہے وہ مختلف سیل سے، نطفتاً امشاج، جس میں نطفے امشاج ہے، ملے جلے نطفے ذرات، وہ آدم کی خلقت تھی، لیکن باقی سارے کائنات کو آدم سے خلق کیا. وخلق منہا زوجہا، اور خود حضرت آدم کی زوجہ، اس کا جفت خود آدم سے ہی خلق ہوا. اب آدم کی پسلی سے خلق ہوا جیسے ہوا، وہ بات کی ایک تفصیلی بات ہے، لیکن خلق آدم سے ہوا ہے حضرت حوا میں. وَبَسَّ مِنْهُمَا، اور ان دونوں سے ہم نے پھیلا دیے، رجالاً كثيراً ونساءً، مرد عورت لا تعداد. آج دنیا کی جو 6 ارب آبادی ہے انسانوں کی، سب جو ہے وہ حوا اور آدم سے. اس لیے آدم کو بابائے انسان بشر کہا جاتا ہے. اس کے بعد ارشاد ہے کہ ان مراحل سے گزرنے کے بعد تم اللہ سے اس لیے ڈرو کہ تمہیں آدم سے خلق کیا ہے، زوج بھی وہیں سے بنا اور ذریت بھی وہیں سے بنا. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اور اس اللہ سے ڈرو، تُسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ، سوال کیا جائے گا تمہیں اس کے بارے میں اور رشتہ دار رحم کے بارے میں. جب تم ایک ہو گئے ہو، ایک ہی آدم کے اولاد ہو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، بے شک پروردگار تم پر نگہبان ہے. اس کے بعد فرمایا وَآتُوا الْيَتِيمَ أَمْوَالَهُمْ، یتیم کو ان کا مال دے دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ان کے اچھے اموال کو روک کے اس کی جگہ خراب یا بری چیز نہ دو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کو ان کے مال سے ملا کر مت کھاؤ. انہو کان حوباً کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو اس سلسلے میں یہ دیکھنا ہے کہ انسان کا آغاز کہاں سے ہوا، ہم کس سے خبر لیں، تاریخ سے لیں، لوگوں سے لیں، یہ دونوں اتنے مستند نہیں ہیں. لوگوں کے ذہن، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کچھ پہلے سے ہوتا ہے اور اس کے مطابق تاریخ لکھتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جن کے ذہنوں میں سے خالی ہے، جو تاریخ میں آیا وہی بیان کرتے ہیں، لیکن تاریخ اتنا مستند نہیں ہو سکتا کیونکہ تاریخ پہ تحقیق نہیں ہوئی آج تک. یہ میں بارہا کہتا ہوں کہ حدیث پہ بہت تحقیق ہوئی ہے، لیکن تاریخ پہ، تاریخ اسی طرح گنجل پڑا ہوا ہے، نہ کسی کے پاس وقت رہا، نہ کسی نے اتنی اہمیت دی. لوگوں نے اس چیزوں کو اہمیت دی جو واجبات ہیں، مستحبات ہیں، محرمات ہیں، خواہ وہ کسی بھی عنوان سے ہو، معاملات میں ہوں، عبادات میں ہوں، اخلاقیات میں ہوں، وہاں تحقیقات ہوئی ہیں. فقہا نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، لوگوں نے لکھی ہیں، درایت الحدیث، روایت الحدیث، علم الرجال، ان سب پہ تحقیقات کی گئی ہیں، کیونکہ لوگوں پر چیزیں واجب ہونے کے لیے بہت مستند دلیل کی ضرورت ہے. ویسے آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے یہ چیز تم پر واجب ہے یا یہ چیز تم پہ حرام ہے. شراب کو حرام قرار دیا گیا مثلا، خب میں مستند ذرائع سے خبر ملنی چاہیے. میتا حرام قرار دیا گیا ہے, مستند ذرائع سے خبر ملنی چاہیے. اسی طرح انسان کا آغاز کہاں سے ہوا, یہ سب سے زیادہ مستند خود قرآن ہے, قرآن سے بڑھ کے اور مستند نہیں ہے. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اس گفتگو کو کچھ تھوڑا سا روک لے, روک کے نزول قرآن کے زمانے کا ماحول بیان کریں. آج اسی پہ گفتگو ہوگی اور اگلے درس میں جہاں جیسے جیسے وقت چلتا جائے گا ہم یعنی زمان جاہلیت پہ تھوڑی بہت بحث کریں گے. زمان جاہلیت بھی کس نے بتایا آپ کو کہ قبل از بعثت رسول لوگ کس طرح زندگی کرتے تھے, کس نے کہا؟ پھر تاریخ کی طرف جائیں گے, تاریخ میں تو تحقیق نہیں ہوئی, لوگوں سے لیں گے. لوگ ہو سکتے اپنے ذہنوں کے اختراع یا ذہنوں میں پہلے سے جو چیز ارتکاز ہے اس کے مطابق کہہ دیں تاکہ اس کے اپنے ذہن کی بات پوری ہو. تو بہترین چیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ ہے. نہج البلاغہ میں زمان جاہلیت کی ڈیٹیل سے تفسیر آئی ہے. مولا امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ کتاب, یہ خطبات عظیم, یہ شرح قرآن ہے. قرآن کی اس سے اور اچھی شرح نہیں ہے, جس سے کہ خود مولا اپنے خطبات میں قرآن کے حوالے دے کے آگے تشریف فرماتے. تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانے جاہلیت کے بارے میں ایک تصویر کھینچی ہے, وہ ہمارے لیے مستند ہے, تاریخ مستند نہیں ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کس ماحول میں نازل ہوا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ وہ ماحول کہیں اس وقت دوبارہ نمودار تو نہیں ہو رہے. زمانے جاہلیت کے ماحول, اس زمانے کے ماحول, نزول قرآن سے پہلے کا جو ماحول تھا, جو ان کی روش تھی, جو ان کا طریقہ کار تھا, جو ان کا تمدن تھا, سسٹم تھا, اور آج کا جو سسٹم اور تمدن ہے, ان میں تھوڑا فرق کر سکے لوگ. اصل نتیجہ یہ چیز ہے. دیکھا جائے تو اس زمانے کے لوگ تمدن سے, کلچر سے خالی تھے, کوئی کلچر نہیں تھا. حتیٰ کہ قیصر و کسریٰ اور روم یہ تمدن والی قومیں تھیں, ایرانی اور روم والے ان یہ متمدن تھے. کیونکہ یہاں نہیں ملتا ہمیں کہ کسی لڑکی کو زندہ درکور کیا ہو, نہیں ملے گا آپ کو, حتیٰ کہ ہندوستان میں بھی نہیں ملے گا. برے صغیر کی تاریخ اٹھا دیں تو آپ کو نہیں ملے گا کسی لڑکی کو دفن کر دیا ہو اپنی بیٹیوں کو شرمندگی سمجھ کے. لیکن زمانے جاہلیت میں یہ چیزیں افتخار کی چیزیں تھیں, فخر کی چیزیں تھیں. میں وہ ہوں جس نے اپنی بیٹی کو مار دیا, اس پہ لوگ داد دیتے تھے, بڑا غیرت مند ہے. شاعری تھی لیکن شاعری کے اندر کچھ نہیں تھا. شاعری زیادہ سے زیادہ محبوب کی زلفوں کو بیان کرنا, اس کی آنکھوں کی تعریف میں, عشق و عاشقی کی داستان, یا اپنے تلوار کی تعریف, یا اپنے سواری کی تعریف, یا اپنے قبیلے کی تعریف, اپنے آبا و اجداد کی تعریف, شاعری ان چیزوں پہ چل رہی تھی. زمانے جاہلیت میں, اور لیکن محتوی یعنی معانی کوئی چیز شاعری نے دی ہو, نہیں ہے. ہم اس دور میں ایسی شاعری کو تھوڑا سا ممکن ہے بعض لوگ یہ سن کے ناراض بھی ہو جائے، لیکن حقیقت ہے، غالب کی شاعری کو لے لیں کہ اس میں بھی اتنا معانی نہیں ہے جو انسان کو کچھ ملے نہیں، ذوق کے شعر کو لے لیں معنی نہیں ہے، مصحفی کے اشعار کو لے لیں معنی نہیں ہے، جہاں سے یہ اردو شروع ہے نہیں ملتا. قیصر و کسریٰ روم و سلطنت نے کے دور میں ایک ایسی حکومت چلی قیصر و کسریٰ کے دور میں جنہوں نے اپنے عوام کو مسکین بنا دیا ہوا تھا. حضرت امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ دبر ہو گئے تھے. یہاں دبر کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑوں کے پش کے زخم دھونے والے، یہ پسترین لوگ ہوتے تھے اس وقت شمار کیا جاتا تھا. قیصر و کسریٰ اور سلطنت روم وغیرہ جو قرآن کے نزول سے پہلے کی جو حکومتیں تھیں، وہاں لوگ فقیر بن گئے تھے، مسکین ہو گئے تھے، بیٹھ گئے تھے، اور ان پر عذاب نازل ہوتے تھے عوام پر. صائبین، صائبین کا جو لفظ مولانا استعمال کیا ہے، یعنی عذاب صائبین دیتے تھے، یعنی صحراؤں میں جہاں اونٹ چڑھتے ہیں وہاں چھوڑ دیتے تھے پبلک کو، خواہ وہ دو دن تین دن بھوکے رہیں، مر جائیں، رہیں، اس طرح کے عذاب تھا. میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ نزول قرآن سے پہلے کے حالات، خواہ وہ عرب کے ہوں، خواہ وہ قیصر و کسریٰ کے ہوں، اگرچہ ان میں تمدن تھا لیکن ظلم تھا. انبیاء کی نسلیں موجود تھیں، نبیوں کی اولادیں موجود تھیں، لیکن انہیں موف کر دیا گیا تھا ذہنی طور پر، وہ سوچنے سمجھنے کے لائق نہیں تھے. جیسا آج کا مسلمان یورپ اور امریکہ نے ایسا کر دیا کہ وہ سوچنے سمجھنے کے لائق ہی نہیں رہے. آج بس وہی دیں گے تو ہمارا کام چلے گا، نہیں تو نہیں چلے گا. آج ایم آئی ایف پیسہ دے گا تو ملک چلے گا، نہیں تو نہیں چلے گا. امریکہ کوئی موٹی رقم دے گے تو ہمارے اقتصاد زندہ ہوگا، نہیں تو ہم بھوکے مریں گے. بالکل یہی نقشہ جو اس وقت کا تھا تقریباً آج ہمیں نظر آ رہا ہے، اور یہ بھی اپنے آپ کو متمدن کہتے ہیں. اسلام کی قدر کو جانے میرے عزیز، اسلام نے تمہیں بیدار کیا ہے، اسلام نے تمہیں عزت دی ہے. العزۃ للہ ولرسولہ وللمؤمنین. مقام اور عزت بلندی اللہ کی ہے، رسول کی ہے، اور جو ایمان لائے ان کی. تو دیکھا جائے کہ خطبہ مولا امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام بہترین مستند ہے ہمارے لیے، مستند ترین حالات کو سمجھنے کے لیے یہ اقوال ہمیں ملتے ہیں کہ بعثت کے وقت جب قرآن نازل ہوا تو حالات کیا تھے. اس میں مولا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خطبہ ہے، خطبہ نمبر دو. خطبہ نمبر دو میں آپ نے فرمایا کہ والناس فی فتن انجزم فیہا حبل الدین. اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگ ایسے فتنوں میں مبتلا تھے جہاں دین کی بندھن شکستہ تھی. وتزعزعت سوار الیقین، اور یقین کے ستون متزلزل تھے. واختلف النجر وتشتتت الامر اور حالات پراکندہ تھے، نکلنے کی راہیں تنگ و تاریک تھی. وزاق المخرج وعم الصدر فالهدى خامل والعمى شامل اسی الرحمن نصر الشیطان و خزل الایمان فانهارت وعائمه وتنكرت معالمه ودرست سبله وعفت شجره شرقه اطاعوا الشيطان فسلكوا مسالكه ووردوا مناهله بهم صارت اعلامه وقام لواده في فتن داستهم بأخفافها وتعتهم بأزلالها. خلاصے یہ کیا فرماتے کہ ہدایت گمنام، یعنی ہدایت گم شدہ چیز تھی اس دور میں، اور ضلالت ہمگیر تھی، ہر طرف ضلالت چھائی ہوئی تھی، گمراہی چھائی ہوئی، کھلے خزانوں اللہ کی مخالفت ہوتی تھی، لڑکیوں کو درگور کرتے تھے، اور اس درگور کرنے پر فخر بھی کرتے تھے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو مار دیا ہے. لوگ کہتے تھے بہت اعلیٰ و بالا انسان، بیٹی کو مارا ہے، اور بیٹوں کو بھی مارتے تھے، من املاق، بھوک کے خوف سے مارتے تھے، اور من نذرین، یا بتوں کے نام پہ قربانی کرتے تھے. اور شیطان کو مدد دی جا رہی تھی، ایمان بے سہارا تھا، ایک ایسا دور تھا، چنانچہ اس کے ستون گر گئے ایمان کے، اس کے نشان تک پہچاننے میں نہ آتے تھے، اس کے راستے مٹ گئے، شاہراہیں اجڑ گئیں، اور وہ شیطان کے پیچھے لگ کر اس کے راہوں پر چلنے لگے اور اس کے گھاٹ پر اتر پڑے. انہی کی وجہ سے اس کے پھریرے ہر طرف لہرانے لگے. ایسے فتنوں میں جو انہوں نے اپنے سموں سے رونتے اور اپنے کھروں سے کچلتے اور اپنے پاؤں کے بل مضبوطی سے کھڑے ہوئے تھے، اور وہ لوگ ان میں جو ان میں سرگردان، جاہل و فریب خوردہ تھے، ایسے گھر جو خود اچھا تھا مگر اس کے بسنے والے بڑے برے تھے، جہاں نیندیں کی بجائے بیداری اور سرے کی جگہ آنسو تھے، اس سرزمین پر عالم کے منہ میں لگام تھی، عالم کے منہ میں لگام تھی. نبی زادے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، ان کے منہ بند کر دیے تھے. اور کچھ کہہ نہیں سکتے تھے عالم، اور جاہل معزز تھے. آج بھی یہی دور ہے. تو انشاءاللہ یہ بہت بہترین ترجمہ ہے، ہم اس کو کل کے درس میں مزید تفصیل کے ساتھ، آج ہم نے اس کو کلی طور پہ پڑھا ہے، کل اس کے انشاءاللہ تشریحات میں جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نزول قرآن سے پہلے کے حالات کیا تھے، تاکہ لوگوں کو قرآن کی قدر ہو. صلی اللہ علی محمد والہ طیبین.